وطأ الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوات الله محمد وعلى سورة انشقاق آية كريمة کے ذیل میں جو گفتگو ہے وہ کربلا کے عرفانی پہلو اور کربلا کے معرفتی پہلو کی طرف، کہ البتہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ اہم موضوع ہے اور اس کے ہم اہل بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ مطالب جو اساتید اور بزرگوں نے عرض کیے ہیں وہ آپ کے سامنے اشارہ کیا جاتا ہے. اور یہ جو چند دنوں میں جو مطالب عرض ہو رہے ہیں وہ کلی مطالب ہیں، ورنہ پھر اس کے بہت سارے جزیات میں اگر جائیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کی جو پہلے دن سے لے کر، یعنی 26 رجب کی رات سے لے کر کے عصر عاشور تک امام نے جو کلام کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، جو خطبات ہیں امام کے، جو دعائیں ہیں امام کی، ان سب میں اگر ایک مطالعہ اور ایک سیر کی جائے تو وہ عرفانی پہلو زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے. لیکن آپ کے سامنے یہاں جو مختصر طور پہ عرض کیا جا رہا ہے، اور آج انشاءاللہ کوشش ہوگی اور بھی مختصر ہو، خاص کر جب قریب قریب دو مجلسیں ہوتی ہیں، پڑھنے والا بھی ایک ہو اور سننے والے بھی ایک ہوں، تو سننے والے کو مشکل ہوتی ہے زیادہ، اور سننے والوں کی وجہ سے پڑھنے والوں کو بھی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال ایک اہم، کل آپ کے سامنے جو اشارہ کیا گیا کہ کربلا کا عرفانی پہلو ہر پہلو پر غالب ہے، یعنی کربلا میں تربیتی پہلو بھی ہے، اخلاقی پہلو بھی ہے، اور بہت ہی اہم تربیتی اور اخلاقی پہلو ہے. سماجی پہلو بہت ہی وسیع ہے کربلا کا، یعنی اجتماعی پہلو، سیاسی پہلو کربلا کا ایک نمونہ ہے قیامت تک کے لیے، باطل کے مقابلے میں حق کی سربلندی کا اور حق کے قیام کا. اور یہ کربلا کا سیاسی پہلو جو قیامت تک باطل کے لیے خوف کا سبب بنا ہوا ہے، یہ بہت ہی اہم پہلو ہے. لیکن کربلا کے ان سارے پہلو پر جو پہلو غالب ہے وہ اس کا عرفانی پہلو ہے، یعنی جو کچھ بھی انجام پا رہا ہے وہ اللہ کے لیے انجام پا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے لیے بھی ہے، قرآن کے لیے بھی ہے، دین کی بقا کے لیے بھی ہے، انبیاء کی زحمتوں کے لیے بھی ہے، امت کی ہدایت کے لیے بھی ہے، امت کی نجات کے لیے بھی ہے، امت کی اصلاح کے لیے بھی ہے، ان سب کے لیے ہے. لیکن یہ سب کچھ در حقیقت اللہ کے لیے، اور اسی لیے کربلا باقی ہے. کربلا کی بقا کا راز بھی یہی ہے کہ جس کی طرف دوسرے موضوع کے تحت پہلے اشارہ کیا گیا کہ ہر وہ عمل اور ہر وہ سوچ اور ہر وہ فکر اور ہر وہ آئیڈیولوجی جو الہی ہو، جس کا رنگ الہی ہو، وہ باقی رہنے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. اور جو بھی غیر الہی ہو وہ سب کے سب فنا ہو جانے والی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا ہر ایک کے لیے فنا ہے. بقا فقط اللہ کی ذات کے لیے ہے. اور یہ قانون قرآن نے دیا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارا اپنے لیے ہے، تمہارے لیے ہے، تمہارے پاس ہے، وہ سب کے سب فنا ہو جانے والا ہے. لیکن جو اللہ کے لیے ہے، جس میں وجہ اللہ ہی پہلو آ گیا اور اللہ کے لیے انجام پا گیا، اس کے لیے بقا ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے. کل من علیہ فان الا، ہر ایک چیز کے لیے فنا ہے، ہر شے کے لیے فنا ہے، ہر فکر کے لیے فنا ہے، لیکن اللہ اور الہی عمل، الہی فکر کے لیے فنا نہیں ہے. اور کربلا کی بقا کا راز یہی ہے، چونکہ کربلا میں جو کچھ بھی انجام دیا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے. یہ کربلا کا سب سے زیادہ برجستہ پہلو ہے، کہ البتہ افسوس کہ اس پہلو کو ہم کم دیکھ پاتے ہیں، ہمارے معاشرے کم دیکھ پاتے ہیں، ہماری مجلسیں کم دیکھ پاتی ہیں، ہمارے ممبر کم دیکھ پاتے ہیں، اور ہم خود کم دیکھ پاتے ہیں. لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اور حسین ابن علی کے ساتھی جو سب سے زیادہ دیکھ رہے تھے، وہ اسی پہلو کو دیکھ رہے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں یہی پہلو تھا جو اور کسی پہلو کو دیکھنے کے لائق ہی نہیں سمجھتی تھی. یہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں، میں نے صرف یہی دیکھا، میں نے جمال دیکھا، میں نے الہی پہلو کربلا کے دیکھا، جس کی بنیاد پر جناب زینب اس طرح قوت اور مضبوطی کے ساتھ مراحل کو طے کر رہی ہیں. یعنی چونکہ اللہ نگاہوں میں ہے، اور اسی وجہ سے مصیبتیں آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں. مصیبتیں صرف آسان نہیں ہوتی چلی جا رہی، بلکہ لذت بخش ہوتی چلی جا رہی ہیں. اگر اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی جائے تو وہ لذت بخش ہو جاتی ہے، اگر دنیا کے لیے تکلیف اٹھائی جائے تو وہ تکلیف رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں کچھ دنیا بھی مل جاتی ہے. لیکن اگر تکلیف اللہ کے لیے ہو تو اس تکلیف میں لذت ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی لذت کو وہ لوگ احساس بھی نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے اس کا مزہ نہیں چکھا ہوا ہے، یعنی اس کو درک ہی نہیں کر سکتے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو مجاہدین کے مخالف ہیں، مجاہدین کو معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا سمجھتے تھے لوگ، اور قرآن کو آ کر ڈانٹنا پڑا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ مسجد بنا دی، کعبہ بنا دیا، مسجد حرام بنا دی، پانی پلا دیا، یہ سب کر دیا تو تم بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو. نہیں، تم برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. سختی سے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے پہلے بھی، کہ قرآن کو باقاعدہ ڈانٹنا پڑا کہ اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کا من آمن باللہ والیوم الاخر و جاہد فی سبیل اللہ. کیا تم نے پانی پلانا حاجیوں کو، خدمت کرنا اور مسجدیں بنانا اور مسجد حرام بنانا اور تبرک بانٹنا اور کھلانا اور کھانا، ان سب کو برابر کر دیا ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ ابھی سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ. ابھی ایک مجاہدین کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے کربلا کے اس پہلو کو دیکھا ہے. آج وہ سیریا میں نظر آتے ہیں، آج وہ عراق میں نظر آتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کو بھیج رہی ہیں، قربانی دے رہی ہیں، قربانی دے کر خوش ہیں، قربانی دے کر شکر کر رہی ہیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی صرف کر سکتا ہے جس کے پاس سامنے کربلا کا عرفانی پہلو نمایاں ہو. ورنہ تو کھانے کھلانے والے تو ہیں، سب چل رہا ہے، بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے، کھایا کم جاتا ہے، برباد زیادہ. کہ ابھی ہمارے بزرگ تھے کہہ رہے تھے اتنا تبرک یہاں پہ برباد کرتے ہیں، مجھے نہیں دکھائی پڑا یہ گلیوں میں گزرتے ہوئے. جو بھی کربلا کو اگر ہم نے اسی میں سمیٹ دیا، یعنی رزق الہی کی اس طرح توہین، اس طرح اسراف، اس طرح فریز میں پڑے ہوئے، فریز میں ریفریجریٹر میں پڑے ہوئے اثر اڑا ہوتا ہے، باہر پڑا ہوا اثر اڑا پھر روڈ پہ لا کے پھینک دیا جاتا ہے، جانوروں تک بھی نہیں پہنچتا. یہ سب تو سب کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کے کسی اور پہلو کو دیکھا ہے، اور وہ آ کر جان دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ درک نہیں کر سکتے. ابھی انہی دنوں میں محرم سے پہلے ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا. کیوں؟ اس لیے واقعی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے درک کرنے کی. ایک مجاہد کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، کہ جو صرف کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں. جو دین کے نام پہ کھا رہے ہوں, دین کے نام پہ کھلا رہے ہوں. اچھا ہے کھانا کھلانا ایک حد تک اگر توازن میں ہے, اعتدال کے ساتھ ہے. اس کے پہلے والی مجلس میں عرض کیا کہ جہاں بھی کہیں توازن ٹوٹتا ہے وہ غیر زیبا ہو جاتا ہے, غیر حسین ہو جاتا ہے, ناگوار ہو جاتا ہے, ناپسندیدہ ہو جاتا ہے, جہاں بھی توازن ٹوٹے. یعنی کتنے اچھے سے اچھے عمل میں بھی اگر بیلنس اور توازن ٹوٹ جائے تو وہ چیز غیر حسین ہو جاتی ہے. مثلا آپ عبادت ہی کرنا شروع کر دیں لیکن توازن کے ساتھ نہیں ہو تو آپ کا نماز پڑھنا غیر حسین ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں صرف بیوی کو برا لگے گا اور بچے کو برا, نہیں, اللہ کو بھی برا لگے گا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا ساری ساری رات جو ہے عبادت کر رہے ہو, یہ کہ سارے سارے دن عبادت کر رہے ہو. منع کیا گیا ہے کہ نہیں کرو, نماز جمعہ پڑھ لیا باہر نکلو, جاؤ کماؤ کھاؤ, اب نہیں مسجد میں بیٹھے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ہے, توازن نہیں ٹوٹے. توازن اگر ٹوٹا تو یہ نماز پڑھنا بھی برا لگے گا, توازن اگر ٹوٹ جائے تو قرآن کی تلاوت بھی بری لگے گی. یعنی بیوی کا حق نہیں ادا ہو رہا ہو, بچوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہو, لوگوں کا حق نہیں ادا ہو رہا ہو, خود کو نہیں کر رہے ہو, صرف بیٹھ کے قرآن پڑھ, یہ توازن کا ٹوٹنا ہے. جب توازن ختم ہوتا ہے تو ہر چیز ناگوار لگتی ہے. لہذا وہ لوگ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ در کر پائیں. مثلا بلند ترین مجاہدین کا مذاق اڑایا جائے اسی زمانے میں ہے, کیوں ہم ان پہ الزام نہیں رکھتے کہ کہاں سے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں سمجھنے کی ہے. کہ مجاہدین کے کردار کو سمجھیں. سنو, آپ نے بھی سنا ہوگا مثلا سید حسن نصر اللہ جیسے انسان کا, رہبر جیسے انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوں. کلپس آئی ہوں گی آپ کے پاس, کیوں وجہ کیا ہے؟ چونکہ درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, جو اس رخ کو دیکھا ہی نہیں ہے, نہ کربلا کے اس رخ کو دیکھا ہے, نہ اسلام کے اس رخ کو دیکھا ہے, نہ قرآن کے اس رخ کو دیکھا ہے. صرف ایک رخ دیکھا ہے کہ خوب پڑھو, درس پڑھو, زیارت کرو, دعائیں پڑھو اور ثواب کماؤ. یہ ثواب کمانے والا رخ یہ نہیں دیکھے گا کہ کربلا کا عرفانی رخ کیا ہے, اللہ کے لیے پیش ہونے کا رخ کیا ہے, اللہ کے لیے جان دینے کا رخ کیا ہے, یہ نہیں در کر پاتا. رسول اللہ کے زمانے میں بہت سارے لوگ تو نہیں در کر پاتے تھے, الگ الگ طرح سے قرآن نے جگہ جگہ ان کو ڈانٹ پلائی. رسول اللہ بھی کبھی بہت, بعض وقت رسول اللہ نے یہ بتانے کے لیے کتنا برا پہلو ہے سختی سے حکم دیا. مثلا کچھ لوگ تھے جو مذاق اڑاتے تھے, صرف مذاق نہیں اڑاتے تھے, روکتے بھی تھے, جو جنگ میں جانے کے لیے, جہاد میں جانے کے لیے روکتے تھے, تو بیچ میں سے واپس پلٹ آئے, جاتے جاتے واپس پلٹ آئے چھوڑ کے. خب یہ دوسروں کو کمزور کرنا ہے. رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے, رابطہ منقطع کر دیں. اور رسول اللہ کے حکم کا ایسا اثر ہوا کہ بیوی جو خود بیوی تھی وہ کھانا پکا کے دے دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی. پھر انسان اگر متوجہ ہو جائے تو اگر توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, کیا پھر رسول اللہ نے معاف کیا. یعنی سب دیکھتے تھے لیکن کوئی بات نہیں کرتا تھا. یہ رسول اللہ کے زمانے کے حالات تھے کہ جہاں پر اگر کسی کی نگاہ میں اللہ کی راہ میں کوشش کرنا عیب تھا تو اس سے بات نہیں کی جاتی تھی. ابھی اس کے برعکس ممکن ہوگی, اللہ کی نگاہ میں کوشش کرنے والے سے. لیکن ایسے کچھ لوگ اس زمانے میں تھے. اب یہ قرآن میں جگہ جگہ, چونکہ یہ موضوع نہیں ہے, لہذا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کی نگاہ بلند نہ ہو تو کبھی ایسے پہلو کو در کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. کربلا والے بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ مکے کو چھوڑ کے, حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کر رہے ہیں, حج کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ حج تو کرنا چاہیے, رسول اللہ کے فرزند ہیں, حج کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ سوال تھا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں. کوئی آگے اپنے سوال کا اظہار بھی کر دیتا تھا, کوئی دوسرے انداز سے, کوئی جان بچانے کے لیے, کوئی اس کے لیے, کوئی اس کے لیے, لیکن بہت سارے لوگ ممکن ہے سوال کا اظہار نہیں کر رہے, لیکن یہ سوال لوگوں کے ذہن میں بنا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام حج چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, رسول اللہ کے فرزند ہیں, حج چھوڑ کے جا رہے ہیں. بالکل حج کے دن ہی, بالکل اسی وقت میں جب سب کے سب نکل رہے ہیں عرفہ جانے کے لیے, میدان عرفات میں جانے کے لیے, اور امام حسین علیہ السلام میدان عرفات کے بجائے میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں, یعنی کوفے کی طرف اور کربلا کی طرف جا رہے ہیں. خوب یہ نہیں در کر پا رہے ہیں. بس اہم ترین پہلو جو ہر پہلو پر غالب ہے، انشاءاللہ اس پر زیادہ اہل لوگ آ کر آپ کے سامنے گفتگو کریں، یا اگر توفیق ہوئی تو امام کے ان کلمات کو بھی لا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کہ کربلا کا اہم ترین پہلو جو ہر پہلو پر غالب ہے وہ ہے کربلا کا عرفانی پہلو. اس معرفت کے ساتھ نہ صرف امام حسین السلام بلکہ جو بھی حسین ابن علی السلام اللہ علیہ کے ساتھ آئے ان کی نگاہ وہی ہے جو حسین ابن علی کی نگاہ ہے. اور یہ درحقیقت کربلا کا ایک معجزہ ہے کہ کربلا میں، یعنی اصلی معجزہ کربلا کا یہ ہے، جو ہم معجزہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ کربلا میں معجزہ نہیں ہے. ہماری آرزو ہے کہ کاش کی دریا کا پانی مڑ کے آ جاتا خیمے تک، اور کاش کی بارش ہو جاتی ہے، کاش کی یہ ہو جاتا ہے، کاش کی وہ ہو جاتا. یہ وہ معجزات ہیں جو ہم تلاش کر رہے ہیں. لیکن ایک معجزہ جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے کربلا میں پیش کیا وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی نے سب کی نگاہ کو ایک نگاہ بنا دیا تھا، یعنی سب ایک جیسے تھے، جو کہیں اور نہیں تھا. یہ جملہ اس کی وضاحت میں کبھی کبھی عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو امام فرما رہے ہیں انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی شب عاشور میں، کہ میں اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں دیکھتا، ولا اہل بیت نبر ولا اوصل من اہل بیتی، اپنے اہل بیت سے بہتر کسی کے اہل بیت نہیں دیکھتا. وہ کیوں کہہ رہے ہیں امام؟ اس لیے کہ امام ایسے امام ذمہ دار انسان ہے اور یوں ہی کوئی جملہ نہیں کہہ دیں گے. امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے اصحاب بہت اچھے ہیں. اگر امام صرف یہ کہتے کہ میرے اصحاب بہت اچھے ہیں تو ہاں اور دیگر اصحاب بھی بہت اچھے تھے، میرے اصحاب بھی بہت اچھے، تو مطلب یہ ہوتا. لیکن امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے اصحاب بہت اچھے ہیں، بلکہ امام یہ کہہ رہے کہ میں نے اپنے اصحاب جیسے اصحاب دیکھے ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں. اور امام جیسا انسان اگر ایک ذمہ دار انسان یہ جملہ کرے، یعنی لازم ہے کہ پوری تاریخ پر نگاہ کی ہے، پھر فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اصحاب جیسے اصحاب نہیں جانتا. وہ کس چیز نے اتنا بڑے اصحاب؟ کیا واقعا رسول اللہ کے پاس ایسے اصحاب نہیں تھے؟ کیا امیر المومنین کے پاس ایسے اصحاب نہیں تھے؟ حتمن تھے. رسول اللہ کے پاس بہت ہی عظیم اصحاب تھے، امیر المومنین کے پاس بہت ہی عظیم اصحاب تھے. مالک اشتر کا نمونہ لانا مشکل ہے. رسول اللہ کے پاس جناب سلمان تھے، جناب ابو ذر تھے، اور بھی بہت سارے اصحاب تھے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے، قربانیاں دی، بہت سارے جوان تھے، بہت سارے پاکیزہ تھے. لیکن کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ اور سب جگہ پہ دیکھیں گے تو بہت سارے اچھے اصحاب میں کچھ اور بھی نظر آئیں گے، کچھ شک کرنے والے نظر آئیں گے، کچھ خوف زدہ ہونے والے نظر آئیں گے، کچھ میدان سے ہٹ جانے والے نظر آئیں گے، کچھ کمزور نظر آئیں گے. لیکن کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی نے سب کو ایک جیسا بنا دیا تھا اپنی تربیت سے، وہ پہلو دکھا کر، وہ الہی پہلو دکھا کر. کیونکہ اور جگہوں پہ یہی قرآن آگے کہتا ہے کہ تظنون باللہ ظن السوء، اتنے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے. جنگ احزاب میں اور دوسری جنگوں میں بھی، جنگ احد میں بھی یہ حالت تھی کہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگے. بدگمان یعنی کہ اللہ نے کہاں لا کے مجھے پھنسا دیا، کیا ہونے والا ہے، اتنے بڑے لشکر کے سامنے کیا کریں گے. یہ مشکل تھی. لیکن میدان کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ اس قدر عمیق اور گہرے ایمان کے ساتھ آئے تھے کہ کہیں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ سب کی نگاہ کو حسین ابن علی نے ایک الہی اور توحیدی نگاہ میں تبدیل کر دیا. صرف مردوں کے نہیں، صرف میدان میں جانے والوں کے نہیں، صرف شہید ہونے والوں کے نہیں، نہیں بلکہ کربلا کی مائیں بھی، کربلا کی خواتین بھی، کربلا کے جوان بھی، سب کی نگاہ. اور یہ ہے کربلا کا معجزہ، یعنی واقعا کربلا کا معجزہ ہے. یہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی تربیت کا معجزہ ہے کہ جس کو لے کے آئے اس عمیق نگاہ کے ساتھ. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے جناب عباس کے لیے کہ کان امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، میرے چچا عباس بصیرت میں عمیق اور ایمان میں پختہ اور مضبوط. لیکن یہ صرف جناب عباس کی صفت نہیں ہے، جناب بہرحال درجات ہیں، لیکن وہاں کربلا میں جو بھی آیا ہے اور جو بھی شب عاشور آ کر رکا ہوا ہے اور جو بھی کربلا میں عصر عاشور تک رکا ہوا ہے، وہ سب کے سب وہی ہیں جو بصیرت میں عمیق ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں. یعنی کربلا میں سب نظر آ رہے ہیں، یعنی کربلا میں سب حسین نظر آ رہے ہیں، یہ ہے کربلا کا موجود. کربلا میں جتنے بھی آئے ہیں سب حسین، درجات کے لحاظ سے بہت فرق ہے لیکن عمل، سوچ، کردار، اقدام کے لحاظ سے کربلا میں سب حسین نظر آ رہے ہیں. جو غلام ہے وہ بھی حسین نظر آ رہا ہے. یہ کیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عمل صرف ایک نگاہ سے ہو سکتا ہے کہ سب کی نگاہ کو ایسا الہی نگاہ میں تبدیل کر دی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، اور یہ سیر کرائی. لہذا عرفان کا ایک جو اہم حصہ بتایا جاتا ہے، میں خالی چند جملے عرض کروں آپ کے سامنے، ایک اہم پہلو یعنی عرفان کا راستہ طے کرنے کے لیے، جو راستہ طے کیا کربلا والوں نے، جو زہیر نے چند دنوں میں 12-14 دنوں میں طے کر لیا، جو حر نے چند دن یا ایک شب میں طے کر لیا، جو اور تمام مجاہدین نے طے کیا، وہ وہی پہلو ہے کہ آ کر سب کچھ اللہ کی طرف سے دیکھنا اور اللہ کے لیے انجام دینا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب الہی صفات اس طرح جلوگر ہو کر سامنے آئیں جو اور پھر نہ دکھے کچھ. واقعاً یہ موضوع تھوڑا سخت تھا، اور واقعاً میرے لیے بھی سخت تھا اور آپ کے لیے بھی سخت رہا ہوگا حتماً، لیکن تھوڑا سا اس پہ نگاہ کرے انسان کی زندگی کا سارا رخ تبدیل ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں. تھوڑی دیر میں انسان اپنے انہی اعمال کے، مثلا یہی مجلس پڑھنے والا ذاکر اگر اپنے اسی ذکر کا عنوان تبدیل کر دے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، تو بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. سننے والا سامع اس ارادے سے آئے تو بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اللہ کے لیے. پھر اللہ کے لیے ہو تو وہیں جاتا ہے جہاں اللہ نظر آ رہا ہو، یہ نہیں کہ جہاں ہر جگہ واہ واہ ہو رہی تو ہر جگہ پہنچ جائے. توحیدی بات ہو تو اس پہ بھی واہ واہ، غیر توحیدی بات ہو تو اس پہ بھی واہ واہ، ہر حالت میں واہ واہ. بصیرت نہیں ہے کربلا کی، اگر بصیرت ہوتی تو یہ حالت نہیں ہوتی. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ اسی لیے جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس علم کے لیے سب سے زیادہ تاکید کی ہے، خوب لازم نہیں ختم انسان حوضے میں جائے تبھی، وہ ہے الہی صفات میں غور و فکر کرنا. الہی صفات میں اتنا غور و فکر کرے کہ انسان کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے. یہ یوں ہی نہیں تقریر سننے یا تقریر کرنے سے نہیں ہوتا، واقعی نہیں ہو سکتا. ہم 6 گھنٹہ نہیں، 6,000 گھنٹے بھی تقریر کر ڈالیں، یہ حالت نہیں ہوتی جب تک کہ الہی صفات میں انسان اتنا غور و فکر نہ کرے کہ سب کچھ پروردگار کی طرف سے دیکھنے لگے. اور اسی کی تاکید کی گئی ہے. میں چند روایتیں لایا تھا لکھ کے، نہیں معلوم ان روایت کو پڑھوں یہ بہتر ہے ابھی، یا ایک مطلب عرض کرنا تھا وہ بھی روایات ہی سے تھا. جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل کی، فرمایا نبہ بالتفکر قلبک، اپنے دل کو بیدار رکھو تفکر کے ذریعے سے، فکر کریں. لیکن تفکر کے کرنا کس بات پہ ہے؟ کس بات پہ تفکر؟ انسان تو صبح سے لے کے شام تک سوچتا ہی رہتا ہے، تفکر کے بغیر تو کوئی ہے نہیں. یعنی جب تک انسان جگتا ہے سوچتا رہتا ہے، فکر کرتا رہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں فکر کر رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی ساری فکر کا مرکز انسان کا شکم بنا ہوا ہے، مکان بنا ہوا ہے، یہ بنا ہوا ہے، خاندان بنا ہوا ہے، فیملی بنی ہوئی ہے، یا انسان کی فکر کا مرکز کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی فکر کرنا چاہتا ہے، بڑی بھی فکر ہے. وجافا عن اللیل جنبک، اور اپنے پہلو کو تھوڑا بستر سے جدا رکھو رات کے وقت میں، کیوں رات میں فکر کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. بہترین ایک عمل، یہ روایت امام سے ہے کہ کانا اکثر عبادت ابی ذر التفکر، جناب ابو ذر کی سب سے زیادہ جو عبادت ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی فکر کرنا. لیکن ابو ذر کی فکر کیا تھی؟ یہ اہم مسئلہ. جو فکر تو آپ بھی کرتے ہیں، فکر ہم بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کس بات پہ فکر کی جائے؟ وہ کون سی فکر تھی ابو ذر کی جس سے پوری حکومت خطرے میں پڑی ہوئی تھی؟ مدینہ بھی خطرے میں تھا، پھر شام گئے تو شام خطرے میں تھا، شام سے واپس بھیجا پھر مدینہ خطرے میں پڑ گیا، پھر ان کو اٹھا کے بھیج دیا گیا ربضہ. فکریں الگ الگ ہوتی ہیں. لہذا تکلم، تفکر کے موارد بھی بیان کیا، کچھ چیزوں میں تفکر نہیں کریں اور کچھ چیزوں میں کریں. اللہ کی ذات میں تفکر نہیں کرو، جو یہ منطقہ ممنوع ہے، یعنی یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو ہماری صلاحیتیں نہیں اتنی زیادہ ہے۔ کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، کیا احمقانہ سوال، اس سال مجھ سے کئی بار یہ کیا گیا سوال، یہ آیا ہے مغربی دنیا سے سوال آیا ہے، ویسٹرن دنیا سے، سب کچھ تو اللہ نے، تو اللہ کو کس نے، اگر اللہ کو کسی نے پیدا کیا تو اللہ ہی نہیں رہا نا، جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، جہاں تک بھی آپ جائیں آخر کہیں جا کے ختم ہونا ہے، جہاں پہ ختم ہو وہی اللہ کی ذات ہے، جو جس کو کسی نے پیدا نہیں کہ لم یلد ولم یولد۔ لیکن اس طرح کے احمقانہ سوالات مغربی اسکالرز کی طرف سے آتے ہیں اور لوگ اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں، یعنی بچوں والا سوال ہے، لیکن سمجھتے ہیں یہ ہم دانشمندی اور اس کا سوال کر رہے ہیں، بڑا علمی سوال کر رہے ہیں بھائی، جس کو کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہاں پہ جا کے انسان ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، کیا ہوا کیسے ہو؟ نہیں، اللہ کی ذات کیا ہے، یہ انسان کی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم بہت ساری چیزیں سمجھ سکو، لیکن جو چیزیں سمجھ سکتے ہیں اور جس چیز کا ہماری زندگی پہ اثر ہے وہ ہے ایک اللہ کے صفات میں تفکر کرنا، اللہ کی خالقیت، اللہ کی رازقیت، اللہ کی ربوبیت، اتنی بار یہ کلمہ دہراتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر لمحے اللہ کی ربوبیت کے نئے نئے مظہر دیکھے، ہر نئی حمد کرے، انسان زندگی میں اتنا صبح سے شام تک اللہ کی ربوبیت، اللہ کی تدبیر، اللہ کی تربیت کے اتنے مظہر صبح سے شام تک دیکھے کہ جب ظہر کی نماز میں جائے تو نئی حمد ہو، عصر میں ایک نئی حمد ہو، مغرب میں ایک نئی حمد ہو، یہ نہیں وہی پرانی جو صبح کی تو وہی دوسری حمد ہے، یہ سیکھنا ہو تو جا کر دعا افتتاح پڑھے گا، کس طرح سے دعا افتتاح میں نئی نئی نعمتوں پر نئی نئی حمد کی جا رہی ہے، یعنی نعمتوں پہ حمد ہو، ہر وقت نئی نعمتوں کا احساس ہو کہ نئی حمد کرے انسان، ورنہ تو وہی تکرار کر رہا ہے، بچپن میں ماں باپ نے سکھا دیا تھا الحمدللہ رب العالمین، یہی تکرار کرتے چلے گئے، 60-70 سال تکراری کرتے رہے، لیکن وہ لوگ کی جو عرفانی پہلو پر نگاہ رکھتے ہیں ان کی ایک حمد بھی تکرار نہیں ہوتی، ہر ایک حمد نئی حمد ہوتی ہے، کیونکہ نئی ربوبیت کا نمونہ دیکھا ہے، نیا مظہر دیکھا ہے، اللہ کو چھٹی دے کر بٹھا نہیں دیا ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تھک گیا ہے، معاذ اللہ اللہ نے سب کچھ حوالے کر دیا ہے، یہ ہمارے آس پاس میں دوسرے مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ نظریات دیے کہ زمین کسی کے حوالے، آسمان کسی کے حوالے، آگ کسی کے حوالے، اور موت کسی کے حوالے، اور زندگی کسی کے حوالے، یہ دوسروں کی باتیں ہمیں بھی اتنی اچھی لگی کہ ہم نے آ کر اپنے مذہب میں یہ داخل کر دی، اللہ نے حوالے کر دیا، رسول اللہ کے حوالے کر دیا، اہل بیت کے حوالے کر دیا، اللہ حوالے نہیں کرتا کچھ، اللہ ذریعہ قرار دیتا ہے، اللہ ذریعہ قرار دیتا ہے، حوالے کر دینا یعنی خود چھٹی پہ بیٹھ جانا، خود معزول ہو جانا، یہ کہے پھر کیسے انسان کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر حمد بھی اللہ کے لیے کیونکہ ربوبیت کر رہا ہے، فرمایا تکلم فی خلق اللہ ولا تتکلم فی اللہ، اللہ کی خلقت کے بارے میں کلام کرو لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خلقت کے کس طرح کلام کرو، فإن اللہ لا یزداد صاحبہ الا تحیر، اگر یہ کام انسان کرتا ہے کہ ذات میں تو وہاں پہ آ کر تحیر اور حیرانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہاں ہے، توانائی نہیں انسان میں، لیکن ہاں جس چیز پہ سب سے زیادہ تفکر کرے اس کے لیے فرمایا کہ افضل العبادت ادمان التفکر فی اللہ وفی قدرتہ، مثلا ایک پہلو کی طرف اشارہ کیا، یہاں پہ فی اللہ بھی جو کہا گیا اس مراد وہی صفات پروردگار کہ جو عرفان، اب یہ بحث ہم یہاں پہ نہیں چھیڑتے، یہ بحث تھوڑا اور بھی سخت ہو جائے گی، کہ جو علماء نے، جو بزرگوں نے سیر کے طریقے بتائے ہیں، سیر کیسے کرنی ہے، ایک سیر یہ ہے کہ اللہ کی صفات اور صفات کے درمیان میں سیر کرنا انسان، یعنی فکر کرے انسان، زیادہ فکر کرے، یہ اصلی علم ہے، ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ لکڑی کے بارے میں جان لینا اور خاک کے بارے میں جان لینا اور جمادات کے بارے میں جان لینا اور درختوں کے بارے میں جان لینا اور دریاؤں کے بارے میں جان لینا، یہ سب علم ہے، یہ بڑا علم ہے، جب معلوم بڑا نہیں ہے تو علم کیسے بڑا ہو جائے گا، قانون یہ ہے کہ معلوم جتنا بڑا ہوگا علم بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، معلوم یعنی جس کے بارے میں علم ہے، جو بھی انسان کے پاس علم ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ خود شے کیسی ہے. شے کا درجہ جتنا بڑا ہوگا اس کے بارے میں علم کا درجہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. اگر ہمارے سارے علم کا مرکز جمادات ہے تو ٹھیک ہے, علم ہے, علم محترم ہے, چاہے جمادات ہی کے کیوں نہ ہو, لیکن درجہ اس کا پست ہے چونکہ جمادات کے بارے میں علم ہے. جمادات یعنی جو ٹھہری ہوئی چیزیں ہیں, جس میں گروتھ نہیں ہے, جس میں نمو نہیں ہے. زمین, پتھر, پہاڑ, ہر چیز جو ٹھہری ہوئی ہے. اب کسی کو سونے کے بارے میں بہت علم ہے تو آ کر چاندی کے بارے میں علم ہے کہ بہت بڑا علم میرے پاس ہے. نہ, بڑا علم نہیں ہے, چونکہ سونا چاندی بڑی چیز نہیں ہے. اقتصاد کی دنیا میں بڑی چیز ہے لیکن انسان کی زندگی میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے, انسانیت کے طور پہ بڑی چیز نہیں ہے. امیر المومنین کے پاس کوئی محتاج ضرورت مند آیا, کہا کہ اس کو ایک تھیلی اٹھا کے دے دو. کہا کون سی دیں, سفید والی دیں یا زرد والی دیں؟ کہا کوئی بھی دے دو, فرق نہیں پڑتا, جس سے اس کی ضرورت بہتر طریقے سے پوری ہو جائے وہ دے دو. یعنی گولڈن, گولڈ کی تھیلی, زرد اور سفید, جو چاندی کے یہی سکے ہوتے تھے پہلے, درہم و دینار. تو پوچھنے والے نے پوچھا کون سی والی اس میں دیں؟ کہا جو بھی دے دو. وہاں امیر المومنین کی نگاہ میں یہ سب میٹل ہے, یہ سب جمادات ہے. ہاں, اس کی ضرورت جس سے بہتر پوری ہو جائے وہ دے دو, اس کو فرق نہیں پڑتا. لہذا اگر جمادات کے بارے میں علم ہو گیا تو خوب, علم ہے, علم محترم بھی ہے, لیکن جس چیز کے بارے میں اتنا ہی بڑا علم ہے. آ کے فخر کرتا انسان ایک ذرے کے بارے میں, اچھا تحقیق کرنا اچھا ہے, ریسرچ کرنا اچھا ہے. ایک کیڑے کے بارے میں بہت دسیوں سال تک کیمرہ لگا کے بیٹھے رہے, دیکھتے رہے کیا ہو رہا ہے, کیسے تبدیلی ہو رہی ہے. اچھی چیز ہے, زحمت کر رہے ہیں, زحمتوں کا شکریہ, لیکن ہے کیڑے کے بارے میں علم. معلوم چھوٹا ہے تو علم بھی چھوٹا ہوگا. جو علم کا درجہ معلوم سے معین ہوتا ہے. کسی کو بلڈنگ کے بارے میں علم ہے, بڑا فخر کر, بہت بڑے انجینئر بن گئے ہیں بلڈنگ کے بارے میں, ہے تو جمادات ہی ہے, ہے تو اینٹ پتھر ہی ہے. تو اینٹ پتھر کا علم بھی وہی ہوگا, توہین نہیں ہے, علم محترم ہے. ہر وہ علم جس سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہو, وہ خدمت کے پہلو کے لحاظ سے بہت ہی محترم ہے. کہ کسی کے گھر بنا دیا, اچھا امانت داری سے مضبوط گھر بنایا, ایسا نہیں بنایا کہ آج بنایا کل گر گیا. کل مجھے ایک پل پہ لے گئے, کہا یہ پل بنا تھا اس لیے کہ نئی گاڑیاں یہاں پہ چلیں, کہا لیکن کہا کہ نہیں, اس گاڑی پر نئی بڑی گاڑیاں نہیں چل سکتی, کیونکہ بنے گا تو جائے گی تو ٹوٹ جائے گا. نا, امانت داری سے کام کرے انسان. لیکن بہرحال پل بنانا اور روڈ بنانا اور گھر بنانا اور بلڈنگ بنانا, جس سارا علم ہے جمادات کا, جمادات پست ہیں تو علم بھی اسی درجے کا ہے. ہم نہیں کہہ رہے پست ہے, لیکن اسی درجے کا. ہاں, اس میں انسانی خدمت کے پہلو آ جائے تو اس خدمت کے پہلو سے بلند ہو جاتا ہے. اب اس سے بھی آگے بڑھ کے کسی کو جو ہے درختوں کا علم ہو جائے, جنگلات کا علم ہو جائے, جانوروں کا علم ہو جائے, خوب اچھا ہے, محترم ہے, اس سے جان بچائی جاتی ہے, خدمت کی جاتی ہے, اچھا ہے. لیکن جس جیسا معلوم ہے ویسے ہی علم ہے. اور آگے بڑھ کے کسی کو انسان کے جسم کا علم ہو جائے, میڈیکل سائنس اور نہیں معلوم کیا کیا, اور انسان فخر کرنے لگے میرا علم بہت زیادہ بڑا ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, انسانی خدمت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا علم ہے, لیکن بہرحال جسم کا علم ہے. معلوم جسم ہے تو علم بھی اتنی ہے, درجہ اتنی ہے. ہاں, اور آگے بڑھے, انسان کی سائیکالوجی کے علم ہو گیا, انسان کے نفسیات کے علم ہوا, انسان کے نفس کے علم ہوا, کہ جس کو ابھی چھوٹا علم سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں پیسہ کم ہے. چونکہ ہم نے علم کا معیار پیسہ بنا رکھا ہے کہ جس علم سے پیسہ زیادہ ملے وہ زیادہ بڑا علم ہے, جس علم سے پیسہ کم ملے وہ چھوٹا علم. لیکن علم کا معیار پیسہ نہیں ہے, علم کا معیار معلوم ہے, جس کے بارے میں علم ہے. اور اس معیار کی بنیاد پہ سب سے زیادہ شریف ترین علم وہ ہے کہ جو سب سے عظیم یعنی اصل معلوم, جس کا وجود ہی اصل معلوم ہو, وہ ہے ذات پروردگار. ذات پروردگار کا علم, یہ ہم نہیں کہہ رہے آپ سب کے سب آئے حوزے میں, نہ, یہی گھر بیٹھ کر بھی, یہی سائنس پڑھ کر بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن نگاہ بدلنی چاہیے. نگاہ وہ جو کل یا پرسوں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس دنیا کو صرف پیسیو وائس میں نہیں دیکھیں بلکہ ایکٹیو میں دیکھیں, اس کا سبجیکٹ بھی ڈھونڈیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہ دیکھیں کس نے کیا یہ سب کچھ, کہاں سے ہو گیا, کیسے ہو گیا. اس نظم کے ساتھ, اس حکمت کے ساتھ, اس نزاکت کے ساتھ, اس لطافت کے ساتھ, اس حسن کے ساتھ, یہ سب کچھ کہاں ہو گیا. تو آپ کو اسی سائنس پڑھنے میں بھی عرفانی پہلو نظر آئے گا, معرفت بڑھتی چلی جائے گی. اور یہی تھا پہلے, ابھی تو اس دنیا نے پیسے کے چکر میں سب کچھ سارے علم کا سارا رخ بدل دیا ہے. لہذا معلوم جتنا زیادہ شریف ترین ہوگا اتنی زیادہ علم بڑا ہوگا. آپ کے کسی کو انبیاء کا علم ہے, اہل بیت کا علم ہے, ان کی تعلیمات کا علم ہے, معلوم بڑا ہے تو علم بھی بڑا ہے. ان کے صفات کا علم ہے, معلوم بڑا ہے تو علم بھی بڑا ہے. لیکن سارا علم پلٹتا ہے کدھر؟ اللہ کی صفات. لہذا الہی صفات میں غور و فکر کرنا یہ ہے انسان کے علم میں اضافے کا باعث. اور صرف علم میں اضافہ نہیں بنتا بلکہ انسان کی زندگی, چونکہ کچھ علم ہے جو انسان کے پیسے میں اضافہ کرتے ہیں لیکن کچھ علم ہے جو انسان کی معرفت میں اضافہ کرے. اب یہ گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کی جائے گی. لیکن یہ درجہ ہے, یعنی اصلی ترین درجہ, اس کو ذاکریہ خطابت نہیں سمجھیں. یعنی یہ زندگی میں یہ پہلو آئے کہ ہم صفات پروردگار سے رابطہ بنا کے رکھیں, رابطہ رکھیں. لازم نہیں ختمن تسبیح کے ذریعے سے ہو, لیکن ہاں اگر ضرورت پڑے اپنے آپ کو آشنا کرنے کے لیے, چونکہ ہم جیسے لوگ جو ہے وہ نہیں یاد آتا, ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی تسبیح بھی ہو, مصلی بھی ہو, واجب چیزوں سے ہٹ کر. جو واجب ہے وہ تو اپنی جگہ پہ واجب ہے, لیکن واجب کے علاوہ لازم نہیں ختمن مسجد میں جائے تب وہ تبھی اللہ یاد آئے. حتمن کسی مجلس میں پہنچے کہ البتہ مجلس اگر الہی ہو تو اس میں اللہ یاد آئے, حتمن کعبے تک جائے تو اللہ یاد آئے, حتمن شب قدر آئے تو اللہ یاد آئے, حتمن ماہ رمضان آئے تو اللہ یاد آئے. نہ اگر علم کی صحیح سیر کی انسان نے تو ہر مقام پر انسان کو اللہ یاد آتا ہے. اب پھر وہی جملہ امیر المومنین کا واپس آتا ہے, یہ نگاہ. اور یہ چیز کربلا والوں میں پوری طرح سے, یعنی کربلا کی یہی پہلو جو سب سے زیادہ برسر بلند ہے, اور اسی لیے کربلا اتنی عظیم بنی کہ وہاں اللہ کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا. نہ تیر, نہ تلوار, نہ نیزے, نہ خنجر, نہ گلے کا کٹنا, نہ بیوہ ہونا, نہ یتیم ہونا, یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کس سے؟ آنکھوں سے نظر آ رہا تھا. یہ جو میٹیریل چربی کی آنکھیں ہیں اس سے یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا, لیکن وہ جو ایمان کی اور معرفت کی آنکھیں ہیں وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی. وہ فقط ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, لہذا عزیز ہے, لہذا پسندیدہ ہے, لہذا مقتل میں جانے کا شوق ہے. لہذا ایک 13 سال کا بچہ اپنی پوری جان لگائے ہوئے کس طرح جلدی مقتل میں جانے کو مل جائے, کیونکہ نگاہ, آنکھوں کی نگاہ سامنے ہزاروں کے لشکر کو دیکھ رہی ہے, اور اس نگاہ کی بنیاد پہ خوف پیدا ہونا چاہیے. ایک 13 سال کا بچہ اتنے بڑے لشکر میں جا کے کیا کرے گا؟ مارا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. یہ آنکھوں کی نگاہ دیکھ رہی ہے, لیکن معرفت کی نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہے. معرفت کی نگاہ شوق دیکھ رہی ہے, عشق دیکھ رہی ہے, قربانی دیکھ رہی ہے, موت کو شہد سے زیادہ شیریں دیکھ رہی ہے. موت اتنے لشکر کے درمیان میں, اتنے اسلحوں کے درمیان میں بہت تلخ ہے, بہت دردناک ہے اگر ان آنکھوں سے دیکھا جائے, لیکن اگر معرفت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس موت کو اور اس شہادت کو بہت زیادہ شیریں, اتنا زیادہ شیریں کہ 13 سال کا بچہ سوچ رہا کیا کہیں. یہ موت تمہارے نزدیک کیا ہے تو کیا جواب دیں؟ چونکہ شہد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی, یعنی واقعاً نہیں ہے, اس لیے فوراً جو کلمہ زبان پہ آئے احلا من الاصل, شہد سے زیادہ شیرین. میں اس کی تفسیر نہیں کر پاتا, کر سکتا, یعنی میرے پاس صلاحیت نہیں, واقعاً صلاحیت نہیں اس جملے کی میں تفسیر کر سکوں کس نگاہ سے دیکھا جائے اور اس حالت میں کیسے یہ جملہ زبان پر آئے کہ موت اتنی زیادہ حسین, اتنی زیادہ خوبصورت, اتنی دردناک موت اتنی حسین نظر آنے لگے, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کربلا کا عرفانی پہلو ہی پیدا کر سکتا ہے. لہذا بار بار کہہ رہے تھے, بار بار آرزو کر رہے تھے, شب عاشور سے سلسلہ جاری تھا, چچا جان مجھے جانے دیں, میرا نام کہاں ہے, میرا ذکر کہاں ہے, میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ شب عاشور سے فکر ہے, اور جناب قاسم ہی کو فکر نہیں ہے, سب کو یہ فکر ہے. سب کو اپنی بھی فکر ہے اور دوسروں کی بھی, یعنی ماؤں کو اپنے بچے کی فکر ہے کہ بیٹا دیکھو دیر نہیں ہونے پائے, جلدی جانا مقتل. عجیب, یعنی مائیں اپنے مائیں خود اپنی جان دینے کو تیار ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے. یہ مائیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہہ رہی نہیں بیٹا مقتل میں جلدی چلے جانا, تو ان کی نگاہ کچھ اور ہے، نگاہ بدلی ہوئی ہے. لہٰذا شب میں تو معلوم ہو گیا، خوش ہو گئے، ہاں جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ دن میں جائیں کیسے؟ ایسا چچا ہے جس نے 10 سال سے اس طرح پالا ہے، یتیم ہونے کے بعد اس طرح دل سے لگا کے رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کہ یتیموں کے ساتھ کیسے زندگی جی جاتی ہے، لیکن حسین ابن علی جانتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، یتیم سے پر کیا نگاہ کی جاتی ہے. یتیم سے فقط محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا بلکہ محبت کی جاتی ہے دل میں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ یتیموں پر رحم کرو، بلکہ تو قرآن کہتا ہے یتیموں پہ کرم کرو. کرم اسی وقت ہوگا جب دل سے رابطہ ہو. رحم تو یوں بھی اٹھا کے دے دیا یتیم، دے دو چند پیسے، چند کھانا اٹھا کے دے دو. ان کی مذمت کی ہے جو یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. یہ نہیں کہ یتیموں پر رحم نہیں کرتے، نا، وہ جو یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، یعنی یتیموں کی جو عزت نہیں دیتے، جو عظمت نہیں دیتے، ان کی مذمت کی ہے قرآن نے. ہم یہ جانیں یا نہ جانیں، لیکن حسین ابن علی جانتے ہیں کہ یہ 3 سال کا بچہ یتیم ہو گیا ہے تو اس یتیم کے ساتھ کیسے دیکھا جائے، کیسے گفتگو کی جائے، کیسے رکھا جائے. جب بیٹا اور بھتیجا سامنے آ جائے تو بیٹے پر نگاہ کی جائے یا بھتیجے پر نگاہ کی جائے؟ ابھی بیٹے پر نگاہ نہیں کی جائے. بیٹا رسول اللہ کی شبیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب یتیم بھتیجا آ گیا ہے تو اب نگاہ بھتیجے پر ٹکی ہوئی ہے، بھتیجے کو سینے سے لگا رہے ہیں، بھتیجے کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، بھتیجے سے بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یتیم سے کیسے پیش آیا جاتا ہے. اور یہی عمل تھا 10 سالہ عمل حسین ابن علی کا، کہ بھتیجے اور چچا کے درمیان میں اتنی محبت اور اتنا انس اور اتنی تڑپ ہو گئی تھی کہ میدان کربلا میں مقتل نے صرف ایک واقعہ، ایک جگہ یہ واقعہ لکھا، بہت سارے رخصت ہوئے. 32 سال سائے جیسا ساتھ رہنے والا بھائی رخصت ہوا، جوان بیٹا رخصت ہوا، لیکن کہیں بھی یہ منظر نظر نہیں آیا جو اپنے بھتیجے کو رخصت کرتے ہوئے نظر آیا، کہ چچا بھتیجے دونوں گلے سے ملے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں. یہ رونا یوں ہی نہیں ہے، یہ رونا 10 سال کی زندگی کا نتیجہ ہے. عزیز علی اکبر کی جانب اتنا حسین ابن علی کیوں نہیں روئے؟ یہ رونا اس طرح نہیں جس طرح ہم یتیموں کی اگر مدد کر رہے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ہم بھی یتیم کی مدد کرتے ہیں، نہ، وہ دل میں وہ انس ہے، وہ تڑپ ہے، وہ محبت ہے. جناب قاسم سلام اللہ علیہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہ کو پہچانتے ہیں. جناب قاسم بھی جانتے ہیں کہ میرا چچا مجھ سے کس طرح پیش آتا ہے، اور حسین ابن علی تو جانتے ہیں. دونوں اس طرح گلے مل کے رو رہے ہیں، روتے روتے غش، روایت کا جملہ یہ غش آ گیا، مقاتل کا یہ. اور غش سے پھر جب اخفاقہ ہوا، یہ خود آ جانے کس طرح. پھر امام نے، لگتا یہ ہے کہ امام نے پھر روک دیا، یعنی روایات کے جو جملے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے، اب یہاں پر روایت کا جملہ یہ ہے معتبر مقاتل میں کہ فلم یدل یقبل یدیہ ورجلیہ حتی اذن لہ. یہاں پر جب روکا حسین ابن، چونکہ شب رات میں اجازت مل چکی ہے، شب عاشور معلوم ہو چکا ہے کہ مقتل میں جانا ہے، لیکن دن میں، یہ دن میں ایسا کیوں کرنا پڑا جناب قاسم کو؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ پھر امام نے روکا، کیسے جانے دیں، کیسے اپنے اس بھتیجے کو مقتل میں جانے دیں. یہاں پر روایت کا جملہ یہ ہے کہ جناب قاسم نے امام حسین السلام کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے چومنا شروع کیا. یہ چومنا کس لیے تھا؟ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، اور ہاتھ کو چومتے چومتے پیروں کو چومنے کے ارادہ کر لیا. جملہ یہ ہے فلم یدل یقبل یدیہ ورجلیہ، دونوں ہاتھوں کو چومتے چومتے پیروں کو چومنے لگے، حتی اذن لہ، یہاں تک کہ حسین ابن علی مجبور ہو گئے اذن دینے پر. اس طرح مقتل میں جانے کی اجازت لینا یہ کربلا ہی میں ممکن تھا عزیز، اور یہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ کربلا کا وہ جمال نہ دیکھا جاتا. اب امام نے اجازت دے دی، لے لی اجازت، جو بڑا خوشی غم خام تھا. جناب قاسم کے لیے 13 سال کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا جو لمحہ آیا ہے وہ یہ لمحہ ہے. کہ مجھے اجازت مل گئی جانے کی. میں یقین سے کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ حسین لمحہ جناب قاسم کے لیے یہی لمحہ ہے کہ راوی دور سے دیکھ رہا ہے کہ بچے کا شوق اتنا بڑھا ہوا تھا کہ چاہتا تھا کہ اپنے نالین کا تسمہ باندھے, لیکن شوق اتنا زیادہ تھا کہ ایک باندھا دوسرا چھوڑ دیا یوں. اور راوی کہتا کہ میں دیکھ رہا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بائیں پیر کا تسمہ کھلا ہوا تھا. مقتل میں جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے, پیر سے نالین نکل نہ جائے, جنگ میں مشکل ہو, لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں, اتنی دیر تک ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے کہ دونوں پیر کا تسمہ باندھ لے کا کھلا ہوا تھا. اور سوار ہو گئے گھوڑے پر, چلے تیزی سے مقتل کی طرف تیزی سے چلے. حسین ابن علی کے چہرے پر آثار متغیر ہو رہے ہیں, شاید سب سے زیادہ حسین ابن علی کا چہرہ متغیر ہوا جب اپنے بھتیجے کو میدان میں بھیجا, اور بھتیجوں کے ساتھ بھی یہی ہوا, اور بھی بھتیجے شہید ہوئے. چونکہ مقتل میں تفصیلات نہیں آئی ہیں, لیکن لہٰذا ہماری بھی مجبوریاں ہیں, نہیں بیان کر سکتے کہ جناب ابابکر کس طرح شہید ہوئے, جناب طاہر کی اگر شہادت ہوئی تو کیسے شہید ہوئے, جناب عبداللہ ابن حسن, یہ سب امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ان کی شہادت آخری لمحات میں کس طرح ہوئی حسین ابن علی کے آغوش میں, وہ بیان کیا جاتا ہے کبھی کبھی. جناب حسن مسنہ کس طرح جنگ کے میدان میں زخمی ہو کر بے ہوش رہے, یہ سب امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں. اور اسی شوق شہادت میں جناب قاسم نکلے ہیں, مقتل تک پہنچتے ہی پہنچتے آواز در ان تن کرونی فانا ابن الحسن, اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو آؤ پہچان لو, میں حسن کا بیٹا ہوں, حسن کا بیٹا ہے, میں حسن کا بیٹا ہوں. بھولے تو نہیں ہونا, 23 سال پہلے میرا باپ جب جنگ صفین میں جنگ کر رہا تھا, اور جنگ کرتے کرتے پورے لشکر میں اس طرح امام حسن داخل ہو جاتے تھے کہ ہاں امیر المومنین پریشان ہونے لگتے تھے, کہتے تھے حسن کو روکو, کوئی حسن کو سنبھال کے لے آؤ, کیونکہ یہ رسول اللہ کا فرزند ہے, کہیں ضائع نہ ہو جائے, رسول اللہ کے فرزند کو بچانا میری ذمہ داری ہے, یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے, نہیں, یہ رسول اللہ کا فرزند ہے. چونکہ امام حسن کے جنگ کا انداز یہ تھا کہ جنگ کرتے کرتے پورے لشکر میں داخل ہوتے چلے جاتے تھے اکیلے. لہذا کہ بھول گئے ہو تو میں انا ابن الحسن, میں حسن کا بیٹا ہوں, تم نے مجھے گھیر رکھا ہے, ھذا حسین کل اسیر المرتن, تم نے میرے چچا کو اسیر سمجھ رکھا ہے, گھیرا ہوا ہے, پانی رو کر رکھا ہوا ہے, تو آؤ جنگ کرو. یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں اور جنگ کرتے جا رہے ہیں, جنگ کرتے جا رہے ہیں. راوی کہتا جب مقتل سے خیمے سے چلے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہے جو چلا آ رہا ہے, یہ مقتل کا جملہ ہے, جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا ہے جو چلا آ رہا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ دشمن کی نگاہوں میں یہ چاند کا ٹکڑا تھا تو حسین ابن علی کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا, تو ماں کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا. لیکن دیر تک جنگ کرتے رہے, اس کمسنی میں جنگ کرتے رہے. لیکن کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اتنے لشکر کے درمیان میں اکیلی جنگ کب تک ہوگی, اور جنگ کرنے سے پہلے اتنا زخم کھانا پڑتا تھا, اتنی تلواریں کھانی پڑتی تھی, جب مقابلہ ایک کا ایک سے ہو تو وہاں ممکن ہے کہ مارا ہی جا رہا ہو, لیکن جب چاروں طرف سے حملے ہوں تو شہادت سے پہلے بڑے زخم کھانے پڑتے ہیں, بڑی تلواریں کھانے پڑتی ہیں. ایک 13 سال کا پھول جیسا یہ بچہ اتنے زخم کھا چکا ہے, اور اب جب گھوڑے سے گرا آواز دی یا اماں ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کو آؤ, تو اب پھر مقتل کا جملہ یہی کہ کسی کی لاش پر اتنی تیزی سے حسین ابن علی نہیں آئے جس طرح اپنے بھتیجے کی لاش پر آئے, کسی کی لاش پر, کسی کے پاس اتنی تیز رفتار سے نہیں پہنچے. اور ادھر ملعون سر کاٹنا چاہتا تھا, امام نے آ کر تلوار ماری, اس کا ہاتھ کٹا, مدد کے لیے بلایا, لشکر آیا, وہ ملعون خود وہیں پر پامال ہو گیا. اور اسی درمیان میں جناب قاسم بھی آواز دے رہے, میرے چچا میرے چچا, کیونکہ اتنا زخم جسم میں لگا ہوا ہے, آخری وقت ہے. جب آخری وقت میں حسین ابن علی سرحانے پہنچے تو ایک جملہ کہا, عزیز علیہ, اے میرے لال, مجھ پہ بہت سخت ہے کہ تو مجھے بلاتا رہا لیکن میں تیری مدد کو نہ آ سکا, اور اب جو مدد کو آیا تو میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, اب بھتیجے کی لاش کو اٹھایا ہے, سینے سے لگایا ہے, تھوڑی دیر پہلے بھی یہ سینہ سینے سے ملا ہوا تھا اور دونوں مل کے رو رہے تھے، لیکن دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کی گردن میں تھا، لیکن اب سینے سے سینہ تو ضرور ملا ہے لیکن جناب قاسم کا ہاتھ زمین کی طرف لٹک رہا ہے۔ اسی حالت میں لاش کو اٹھا کر مقتل میں لے جا رہے ہیں، سلام ہو حسین پر اور سلام ہو اس بچے پر۔ انا للہ و انا الیہ